امام البخاری رحمہ اللہ کتاب الوضو باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. آج صحیح بخاری کے جو ہمارے دروس ہو رہے ہیں اس سلسلے میں کتاب الوحی، کتاب الایمان اور کتاب العلم کی تکمیل کے بعد کتاب الوضو شروع ہو رہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شعر آفاق کتاب کا آغاز کتاب و بد الوحی سے، کتاب الوحی سے شروع کیا کہ وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، کس طرح جبریل امین اللہ تبارک و تعالی سے وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وحی کا نزول، اس کی ابتدا، اس بارے میں امام بخاری نے قرآن مجید سے اور احادیث صحیحہ سے اور آثار سے دلائل پیش کیے. حدیث کو ماننے کے لیے وحی کو ماننا ضروری ہے، اور وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید، اور ایک ہے غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی حدیث. امام بخاری نے اس کتاب کے ذریعے بد الوحی والی قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا وحی ہونا ثابت کیا. تو جو آدمی وحی پر یقین رکھتا ہے وہ پھر قرآن اور حدیث پر بھی یقین رکھتا ہے. اس کے بعد امام بخاری نے کتاب الایمان لکھی، اس لیے کہ دین کا دار و مدار، جنت اور جہنم کا دار و مدار ایمان پر ہے. اللہ کی ناراضی اور رضا مندی، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے. آواز جا رہی ہے نا؟ ایمان اگر صحیح ہے، ایمان اگر وہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو پھر انسان صراط مستقیم پر ہے، پھر اس سے اللہ بھی راضی، پھر اس کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. ایمان کے بعد اعمال قابل قبول ہے، اعمال کا قبول ہونا یا رد ہونا یہ ایمان پر موقوف ہے. اگر ایمان صحیح نہیں، اگر اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان صحیح نہیں، قرآن اور حدیث پر ایمان نہیں، تو پھر کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا، قابل قبول نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا، اہل حدیث کا، اہل حق کا دوسرے گروہوں سے جو اختلاف ہے وہ ایمان میں ہے، بنیادی اختلاف، اگرچہ اعمال میں بھی اختلاف ہے مختلف فرقوں سے. کسی کے ساتھ رفع دین کے مسئلے میں اختلاف ہے، کسی کے ساتھ سورہ فاتحہ کے مسئلے میں اختلاف ہے، کسی کے ساتھ آمین بالجار اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں اختلاف ہے، اور کسی کے ساتھ دوسرے مسائل پر، مثلا کوئی متا کا قائل ہے اس کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف ہے، کوئی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اختلاف ہے. یہ مختلف اختلافات ہیں، لیکن اصل اور بنیادی اختلاف جو ہمارا ہے اہل حدیث کا دوسرے گروہوں سے، وہ ایمان اور عقیدے میں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بات ہی ایمان سے شروع کی جائے، عقیدے سے شروع کی جائے. جب عقیدہ صحیح ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے اعمال دیکھے جائیں گے، اس میں بات بھی ہو جائے گی. اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلے تو وحی پر ایمان کا مسئلہ اپنی کتاب میں لائے، پھر کتاب و ایمان لکھ کر ایمان کے مسائل لوگوں کو بتا دیے، اور گمراہ فرقوں پر، مرجیہ پر، معتزلہ پر، جامعہ پر، شیعہ پر اور دوسرے جتنے گمراہ فرقے، ان پر دلائل کے ساتھ رد کیا. اس کے بعد امام بخاری کتاب العلم لے کے آئے. ظاہر ہے کہ علم ہوگا تب ایمان ہوگا. ایمان کی باتیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ کتاب و سنت کے علم سے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں، یہ علم جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. توحید کا درجہ علم کے بعد آتا ہے، پہلے علم ہوگا پھر توحید ہوگی، اور اگر علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو انسان شرک کرے گا، بدعت کرے گا، گمراہیوں پر کاربند رہے گا اور یہ سمجھتا رہے گا کہ میں تو صحیح ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بعض اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، رام کو، کالی مائی کو، درگا مائی کو، شیراں والی مائی کو، اور بہت سی مائیوں کو اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی صفات میں، اس کی ذات میں شریک کر بیٹھا، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ علم نہیں جہالت ہے. تو امام بخاری نے کتاب العلم کے ساتھ جہالت کا رد کیا اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی کہ مسلمان قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، اسے یاد کریں اور لوگوں تک پہنچیں. یہ تینوں کتابیں عقیدے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کتابوں کی تکمیل کے بعد امام بخاری وضو والی کتاب لائے، اور یہ اسلامی عقائد کے بالکل مطابق ترتیب ہے. اس لیے کہ صحیح اور مشہور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی. ان میں سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی عقیدے کا مسئلہ. اور اسی کلمے کو آدمی صحیح سمجھ لے نا، نہ کبھی شرک کرے، نہ بدعت کرے، نہ اللہ کی نافرمانی کرے. وجہ یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ مشرک جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تیری قسم ہے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، مشرک نہیں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سمجھ لے تو کبھی بھی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانے گا، رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کو امام اعظم نہیں مانے گا، ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ ایک طرف نبی کی حدیث ہو، دوسری طرف کسی کی بات ہو، کسی کا فتویٰ ہو، کسی کا قول ہو، عمل ہو، اس کو ترجیح دے دے، ایسا کبھی نہیں کرے گا. تو یہ دونوں باتیں سمجھانے کے بعد دوسرا جو رکن ہے اسلام کا بنیادی، وہ اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز کا ادا کرنا. اسلام کا دوسرا رکن کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا پڑھنا ہے، پھر دوسرے رکن. تو امام بخاری نے پہلے رکن کو ایمان کو سمجھا کر پھر دوسرے رکن نماز کا آغاز کیا. اب نماز جو ہے، نماز کے لیے کنجی کیا ہے، نماز کی چابی کیا ہے، وہ کون سا طریقہ انسان جس کے ذریعے نماز میں داخل ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نماز کی کنجی وضو ہے. مشہور صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی، نماز کی کنجی یہ طہور ہے، وضو ہے، پاکیزگی ہے. وضو اگر نہیں تو کوئی نماز قبول نہیں، اللہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا. تو امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا، یہ چوتھی کتاب ہے صحیح بخاری کی، کتاب الوضو کا آغاز کیا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے، یہ تو تمہید میں نے بیان کی. کتاب، لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں الوضو. وضو کا جو اصل مادہ ہے الوضاءتو، روشن ہونا. جب آدمی اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اپنے پاؤں دھوتا ہے، اپنا منہ، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو گویا وہ اپنے اعضاء کو روشن کر رہا ہے، سفید بنا رہا ہے، نور والا بنا رہا ہے. اور اس کی دلیل بہت سی حدیث میں آئی ہے، اور آگے بھی ایک حدیث میں آئے گی کہ وضو کرنے والے جو لوگ ہیں، وضو کر کے نمازیں پڑھنے والے، قیامت کے دن ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جس طرح گھوڑے ہوتے ہیں اور ان کی پیشانیوں پر، ان کے پاؤں پر سفید بال ہوتے ہیں، سفیدی ہوتی ہے، کالا یا سرخ جسم ہے اور اس میں سفید حصہ دور سے نظر آتا ہے. تو وضو کرنے والے لوگ قیامت کے دن ان کے ہاتھ، ان کا چہرہ اور ان کے پاؤں یہ دور سے روشن نظر آئیں گے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کو کس طرح پہچانیں گے، اپنے امتیوں کو آپ کس طرح پہچانیں گے، آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی امتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا. اب جو بدنصیب لوگ پاؤں نہیں دھوتے نا، پاؤں پر وسع کرتے ہیں، ان کے پاؤں جو ہیں وہ اسی طرح خشک رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاؤں تو نہیں چمکیں گے، تو ان کا وضو تو نامکمل ہوگا، دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بدعتی ہے. عربی میں وضو اور وضو، اس میں فرق ہے. وضو کہتے ہیں وضو کے عمل کو، یہ عمل جو ہے شرعی عمل جس میں باقاعدہ نیت ہوتی ہے، پھر پانی کے ساتھ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، سر کا اور کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، یہ ہے وضو. ایک ہوتا ہے وضو، وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو، وضو کے پانی کو وضو کہتے ہیں. جس طرح غسل اور غسل ہے، غسل نہانے کو کہتے ہیں اور غسل دھونے کو کہتے ہیں، تو وضو اور وضو میں یہ فرق ہے. اور اسی طرح طہور اور طہور میں فرق ہے، طہور وضو کو کہتے ہیں اور طہور وضو کے پانی کو کہتے ہیں. تو یہاں پر واو کی پیش کے ساتھ کتاب الوضو ہے. اور وضو کیا جاتا ہے پانی سے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو. اس آیت سے اور صحیح متواتر حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہی پاک پانی سے. اب کوئی آدمی دودھ لے لینا مثلا، 10 لیٹر دودھ بالٹی میں ڈال لے یا لوٹے میں ڈال دے، وضو کرنا شروع کر دے، اس کا وضو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پاک پانی سے وضو نہیں کر رہا. اسی وجہ سے ہم ان آل رائے پر، ان حنفی حضرات پر رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کھجور کے شیرے سے نبیذ سے وضو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ شربت سے وضو ہو جاتا ہے مختلف چیزوں سے. کام کہتے ہیں بھائیو تمہاری یہ بات بلا دلیل ہے، یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، پتہ نہیں کدھر سے تم نے یہ مسئلہ گاڑ لیا. اللہ تو قرآن میں کہتا فلم تجدو ما ان، تو اس سے پتہ چلا کہ وضو تو پانی سے ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ کھجور کے شیرے سے ہوتا ہے. اب کھجور کے شیرے سے، کھجور کے شربت سے جو وضو کرے گا اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کے پاؤں سارے وہ ان پر وہ گوڑ کے چینی کے جو اثرات ہیں کھجور کی وہ لگ جائیں گے، اور اگر گرمی کا موسم ہو تو مکھیاں ساری اس پر بیٹھ جائیں گی، ہاتھ بھی اس کے چپکیں گے، کپڑے بھی خراب ہوں گے۔ اسی باب سے وہ واقعہ ہے جو امام الحرمین نے لکھا ہے اپنی کتاب مغیث الخلق میں، کہ محمود غزنوی نے جب اس کو شک ہو گیا نا حنفی مذہب کے بارے میں، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے مغیث الخلق، تو اس نے کہا کہ حق دیکھنا چاہیے کس طرف ہے، تو کفال مروزی نام کا ایک آدمی تھا جس نے اسے کہا کہ میں آپ کو حنفیوں کی نماز پڑھ کر بھی دکھاتا ہوں اور شافیوں کی نماز پڑھ کر بھی دکھاتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو۔ یہ واقعہ حافظ زابی نے بھی لکھا ہے سیر و علام نبلا میں۔ تو کفال مروزی نے پہلے تو پانی کے ساتھ وضو کیا اور خوب سنت کے مطابق وضو کیا، اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی دو رکعتیں انتہائی خشوع اور خضوع سے، تعدیل ارکان سے اچھے طریقے سے نماز پڑھی، سارے درباری دیکھ رہے تھے، محمود غزنوی بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایسا کیا کہ کھجور کا شیرہ منگوایا، کھجور کا شربت منگوایا، کھجور کے شربت سے وضو کیا، کتے کا چمڑا جو تھا اس کو دباغت کیا ہوا تھا اس کو پہن لیا، اس کی کھال کو نیچے کتے کے کمڑے کی جانماز کے چمڑے کی جانماز بچھا دی، گرمیوں کا مہینہ تھا مکھیاں ساری بیٹھ گئی اس کے اوپر، نماز پڑھی اور اس نے نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا، اور اس طرح اس نے نماز پڑھی۔ تو بعد میں جب محمود غزنوی نے کہا یہ کیسی نماز ہے، تو حنفیوں نے کہا کہ یہ ہماری نماز نہیں ہے، تو پھر اس دربار میں عیسائیوں کو بلایا گیا، دوسرے مذہب والوں کو، اور کتابوں کے حوالے پیش کیے گئے۔ یہ واقعہ امام الحرمین نے لکھا ہے، کفال مروزی، کفال مروزی امام الحرمین سے پہلے گزر گیا کوئی 30-40 سال۔ تو حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کوسی وغیرہ کہ یہ روایت منقطع ہے، سند متصل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، حدیث نمبر یہ جو میں پڑھنے والا ہوں اس کا نمبر آئے گا 135، باب کتاب الوضو کا پہلا باب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے ٹھیک ہے، اس میں تو سند متصل نہیں ہے، 20-25 سال کا فاصلہ ہے، لیکن تم جو روایتیں پیش کرتے ہو، تمہاری فقہ میں جو روایتیں ہیں، مثلا امام عنیفہ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، آدھا قرآن پڑھا، اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے بخش دیا، قیامت تک سارے انسوں کو بخش دیا، اور دوسری باتیں جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں، ان کی کیا سند ہے؟ اگر تم سندوں کے بڑے شوقین ہو تو پھر خود اپنے گھر میں اس بات کو نافذ کرو، کچی باتیں نہ بیان کرو، صحیح سندیں لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اور الحمدللہ ہمارا جو مانامہ الحدیث ہے، نشر الحدیث اور اشاعت الحدیث کا ہمارا مانامہ، اس کا امتیاز یہ ہے کہ ہم صرف وہی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں بطور حجت جو کہ صحیح ہوتی ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں پہلا باب ہے، باب ما جا فی الوضو، وضو کے بارے میں کیا آیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اگر قرآن کریم میں کوئی مسئلہ موجود ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تائید میں حدیثیں پیش کرتے ہیں، صحابہ کے آثار بھی وغیرہ وغیرہ۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب جو آیت امام بخاری پیش کر رہے ہیں تو یہ سورۃ المائدہ میں یہ آیت ہے، 66 نمبر اس آیت کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز کا جب ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق، پس اپنے چہرے دھو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو ڈالو، چہرے بھی دھو۔ اب چہرہ جو ہے وہ پورا چہرہ دھونا ہے، آدمی اپنا پورا چہرہ دھوئے گا، یہ نہیں کہ آدھا چہرہ دھو دے اور آدھا چھوڑ دے، اسی طرح اپنے پورے ہاتھ کونیوں تک دھونے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، جس طرح چہرہ پورا ہے نا پورا چہرہ دھونا ہے، جس طرح ہاتھ پورا دھونا ہے اس طرح سر پورے کا مسح کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر کا چوتھائی حصہ اگر مسا کر لے تو ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک بال پر بھی اگر مسا ہو جائے تو ٹھیک ہے. یہ غلط موقف ہے، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اب یہ ارجلکم پر حکم وَمْسَحُ کا نہیں لگ رہا بلکہ فَغْسِلُوا کا لگ رہا ہے، اور اپنے پاؤں جو ہیں یہ تخنوں تک دھو ڈالو، تخنوں تک پاؤں دھونے. قرآن کریم کی صاحب کی تشریح میں متواتر حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں تخنوں تک دھوتے تھے. تو یہ آیت چونکہ اس میں وضو کا طریقہ ہے امام بخاری نے پیش کی. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا، وضو کے لیے نیت کرنی ضروری ہے. یہ مسئلہ جو بعض لوگ کہتے ہیں آل رائے میں سے کہ ایک آدمی جا رہا تھا پانی کے قریب سے جا رہا تھا، بیچارے کا پاؤں پھسل گیا، گر گیا پانی میں، دو چار غوطے لگائے، باہر آیا، کہتے ہیں وضو ہو گیا، کوئی نیت ہی نہیں تھی اس کی، تو اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے. بلکہ ایک حسن روایت میں، ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو آدمی وضو کرتے وقت تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام لیتا، اس کا وضو نہیں ہوتا. تو بغیر نیت کے وضو کیا ہوگا؟ بغیر نیت کے نہ وضو ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ نیت سے مراد ہو زبان کے ساتھ کچھ کلمے پڑھنا نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، چار رکعت نماز فرض، امام کے پیچھے زور کا وقت فلاں، یا پشتوں میں کہتے ہیں کہ زنیت کو سلور رکھا تو پتہ دس مکے دا پاسا دا اسمان لاندے اور امام پسے ہوتا، مختلف باتیں. ان کا کوئی ثبوت شریعت میں موجود نہیں. اگر اس طرح کے الفاظ کا ثبوت ہوتا تو وضو کی نیت پھر کیا ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی انفی بھائی سے پوچھ لیں کہ بھائی تم جو وضو کرتے ہو اس کی نیت سناؤ ذرا، تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی نیت نہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں وضو کرتا ہوں تو پہلے ہاتھ دھوؤں گا، پھر کلی کروں گا، پھر نال میں پانی ڈالوں گا، پھر منہ دھوؤں گا، نہیں، یہ نیت نہیں کرتا. نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جب ایک آدمی دل کے ارادے کے ساتھ پانی اپنے سامنے رکھ کر بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے اب وہ عمل شروع کر دیا جو شریعت میں اسے حکم دیا جائے، تو یہ نیت ہے. آگے فرماتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ امام بخاری ہے، یہ ان کے شاگرد اس کتاب کے جو راوی ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرتن مرتن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا، اس بات کا بیان فرما دیا کہ وضو میں فرض ایک ایک دفعہ ہے. یہ جو وضو کیا جاتا ہے جس میں ہاتھ چہرہ پاؤں دھوئے جاتے ہیں، تو یہ کتنی دفعہ دھونا فرض ہے؟ ایک ایک دفعہ فرض ہے. یعنی کوئی آدمی ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ کلی کرے، ایک دفعہ ناگے پانی ڈالے، ایک دفعہ اپنے چہرہ دھو دے، اسی طرح ایک دفعہ ہاتھ کونیوں تک دھو دے دایاں، پھر بایاں ہاتھ کونیوں تک دھو دے کونی تک، پھر سر کا مسا کرے، کان کا مسا کرے، اور پھر ایک ایک دفعہ پاؤں دھو دے، تو یہ وضو اس کا ہو گیا، فرض ایک دفعہ ہے. وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ بھی وضو کیا ہے، یعنی دو دو دفعہ بھی پانی ڈالا ہے، دو دفعہ ہاتھ پر پانی ڈالیں، دو دفعہ کلی کریں، دو دفعہ ناگ پانی ڈالیں، دو دفعہ چہرہ دھوئیں، یہ طریقہ بھی کیا، اور تین دفعہ بھی پانی آپ نے ڈالا ہے. سنت سے یہ تینوں طریقے ثابت ہیں. تو جو کم از کم جو مقدار ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد دو والی سنت ہے، تین والی بھی سنت اور افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہی تھا، عام حدیث میں یہی آتا ہے، اور افضل اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے. ولم یزد علی ثلاثن، امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سے زیادہ دفعہ نہیں دھویا، یعنی چار دفعہ ہاتھ دھونا، چار دفعہ کلی کرنا، یا پانچ دفعہ، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فمن زاد علی ذلک، یہ صحیح روایت ہے، عمر بن شعبہ ابی انجدی کی سند کے ساتھ سنن میں، کہ جو آدمی اس سے زیادہ کرے گا تو فقط اساء, اس نے غلط کام کیا, ظلم, اس نے ظلم کیا, یہ ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس جگہ رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے, اصل جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ رکھ دینا. تو اس انسان نے ظلم کیا جو اس طرح کرتا ہے. بعض لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے. ہمارا ایک رشتہ دار ہے, وہ جب وضو کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے رہتے حیران ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے گنا کہ اس نے 60 دفعہ منہ میں پانی ڈالا تھا, پانی پر اس کو شک کہ ابھی نہیں ہوا وضو. تو یہ شک کی بیماری بعض لوگوں کو ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک خاص شیطان جو ہے نا وہ نمازیوں پر مسلط کیا گیا, وسوسے ڈالتا ہے. اسی طرح ایک ضعیف حدیث میں بھی ایک آیا ہے ذکر کہ خاص شیطان ہے جو کہ ولحان کے نام سے جو لوگوں کو وضو کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے. اور جو صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے اس میں اس شیطان کا نام خنزب ہے, خنزب. یہ خنزب کا لفظ غنیت و طالبین میں غلطی کے ساتھ کسی کاتب کی یا پرانے کسی ناسخ کی یا شیخ عبد القادر کی یا جن راویوں سے وہ روایت لے رہے ہیں ان کی غلطی سے حدیث کا لفظ لکھا گیا کہ شیطان کا نام حدیث ہے, حالانکہ اس کا نام صحیح مسلم ہے خنزب. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حدیث شیطان کا نام ہے, اس لیے جو حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں علی حدیث, یہ شیطان کو ماننے والے. یہاں ہمارے حضروں میں ایک آدمی نے, ایک ظالم نے اس طرح تقریر کی, اس کی تقریر وہ سیدھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تمہارے جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں جن کو شیخ الحدیث کہتے ہو, شیخ الشیطان ہوتے ہیں. دورہ حدیث جو لوگوں کراتے ہو تو دورہ شیطان کراتے ہو. حالانکہ بندو کسی کتاب میں کتابت کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی جیت چھپ گئی پھر وہ روایت بھی موضوع روایت ہے جو غنیت طالبی میں لکھی ہوئی. تو خیر صحیح مسلم کے اندر خنزب کا ذکر ہے شیطان کا, اور وہ نمازیوں کو وسوسے ڈالتا ہے. تو وضو کے درمیان بعض لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے. اس بیماری کو دور جو ہے اپنے ذہن سے دور پھینکنا چاہیے. جو آدمی وضو کرے وہ اگر اس کو شک بھی ہو کہ پتہ نہیں مجھے میرا وضو پورا ہو گیا ہے کہ نہیں, 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے. یہ ٹھیک ہے کہ پورا پورا دھوئے, کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. وہ کرے آل العلم الاسراف فیہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ علماء نے, آل علم نے وضو کے درمیان زیادتی کرنے کو برا سمجھا ہے, مکروہ قرار دیا ہے, برا سمجھتے ہیں, ناجائز سمجھتے ہیں. وَأَن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے کو علماء برا سمجھتے ہیں. جو صحیح علماء ہیں, علماء حق, سچے علماء جو ہیں کتاب و سنت کو ماننے والے, وہ اس بات کو نپسند کرتے ہیں کہ آدمی زیادتی شروع کرتے ہیں وضو میں اور دوسرے مسائل میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول تو 3 دفعہ دھوتے تھے زیادہ زیادہ, اور کوئی آدمی 10 دفعہ دھونا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا نماز کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے زور کی فرض, اور کوئی آدمی 5 پڑھنی شروع کر دے, یہ جائز نہیں بالکل. اسی طرح اگر سنت سے اضافے کی کوشش کرے گا تو پھر بدعت ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ کل بدعت ضلالہ, صحیح حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن رَاهَ النَّاسُ حَسَنًا, اگرچہ لوگ اس کو بدعت حسنہ ہی کہتے رہے, لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اچھی بدعت ہے لیکن ہے وہ گمراہی. یہ پہلا باب تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے وضو کے بارے میں باندھا ہے. اس میں امام بخاری نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی اور حدیث کی طرف اشارہ کر دیا. اب یہ حدیثیں صحیح بخاری میں آگے آئیں گی, جس میں آئے گا کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ وضو کیا, آپ نے 2 دفعہ وضو کیا, آپ نے 3 دفعہ وضو کیا, اور اس سے زیادہ کہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے. تو یہ روایتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ, اور آپ وہ انشاءاللہ اگر زندگی ہماری رہی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہمارے رابطے رہے, تو انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے, نہیں تو صحیح بخاری خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اب دوسرا باب ہے, باب لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور. باب نماز قبول نہیں ہوتی, کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. صلات نکرہ ہے. اس میں نکرہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جس میں سارے وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب یہ فرض نماز بھی ہے, نفل نماز بھی ہے, گھر میں بھی اور باہر بھی. سفر میں بھی اور حضر میں بھی، وتر ہو کوئی نماز ہو، بغیر طہور وضو کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتی. یہ جو امام بخاری نے الفاظ لکھے ہیں یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں، صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ وہ نماز قبول نہیں کرتا. اور پھر امام بخاری بھی اس باب کے نیچے ایک حدیث لائے اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، متواتر حدیثیں. حدیث اگر خبر روایت بھی صحیح ہو تو وہ حجت ہوتی ہے، اور متواتر تو بہت بڑی حجت ہے جس کو اہل بدعت بھی مانتے ہیں. اب حدیث نمبر 135 ہے، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے ہمیں حدیث سنائی. یہ اسحاق بن ابراہیم تھے اسحاق بن راوے، امام اسحاق بن راوے کے نام سے مشہور محدث تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے مسند اسحاق. یہ کتاب فی الحال دنیا میں پوری موجود نہیں ہے، اس کی چوتھی جلد خوش قسمتی سے قلمی نسخہ باقی رہ گیا. ہمارے پاس ہماری لائبریری میں اس کی فوٹو اسٹیٹ موجود ہے مکمل، اور یہ قلمی نسخہ اب چھپ گیا ہے چار جلدوں میں. تو اس میں اگر یہ روایتیں ہوں گی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام والی، تو وہاں یہ حدیث لکھی ہوگی، اور اس میں رد ہے ان منکرین حدیث پر جو کہتے ہیں کہ حدیثیں جی امام بخاری مسلم نے آ کر لکھی ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بھی محدثین لکھتے رہے حدیثیں. تو اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ قال اخبرنا عبد الرزاق، امام عبد الرزاق بن حمام صنعانی یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی. یہ اسحاق بن ابراہیم عرف ابن راوے یہ ایران کے رہنے والے تھے اور عبد الرزاق یمن کے رہنے والے تھے، تو یہ عبد الرزاق کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے یمن گئے تھے. علماء نے اس زمانے میں بڑے سفر کیے حدیث کے لیے، بڑی تکلیفیں برداشت کی. عبد الرزاق بن حمام پر بعض منکرین حدیث اور دوسرے گمراہ لوگ جرا کرتے ہیں، اور ابھی ابھی ایک رسالہ ہے جاوید احمد غامدی کا، یہ منکر حدیث ٹائپ ایک آدمی ہے منکرین حدیث میں سے، جاوید غامدی اس کا نام، اس رسالے کا نام الاشراق ہے. اس میں عبد الرزاق کے خلاف حبیب الرحمان کاندلوی کا ایک مضمون چھپا ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے. حبیب الرحمان کاندلوی ایک تقلیدی تھا، جھوٹا آدمی تھا، اس کی کتابوں سے میں نے اس کے جھوٹے والے پیش کیے، بتایا کہ یہ ساکت العدالہ قسم کا آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر عبد الرزاق پر جو اس نے جرا کی اس کا جواب دیا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ہمارے مانامہ حدیث میں یہ چھپے گا. وعلیکم السلام. اور اسی طرح اس دن میں دیکھ رہا تھا مرزائیوں کی پاکٹ بک، مرزائیوں نے بھی عبد الرزاق پر جرا کر رکھی، اور منکرین حدیث کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بر قدم کھڑے ہو کر انہوں نے عبد الرزاق پر باس کر رکھی، جرا کر رکھی. قال اخبرنا معمر، عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ہمیں معمر بن راشد نے یہ حدیث سنائی. عن حمام ابن منبے، وہ حمام بن منبے سے جو یمن کے رہنے والے تھے وہ بیان کرتے ہیں. انہ سمع ابا ہریرہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں. یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ سند ختم ہوئی اور اب متن شروع ہو گیا، حدیث شروع ہوئی. لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتودع، لا تقبل، نہیں قبول ہوتی، یعنی اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی صلاۃ تو وہ نماز، اس کی نماز، من احدث، جس کا وضو ٹوٹ جائے، جس آدمی کی ہوا خارج ہو جائے. احدث وضو ٹوٹنے کو کہتے ہیں، جسم سے ہوا نکلنے کو بھی کہتے ہیں. حتی یتودع، اس وقت تک جب تک وہ وضو کرنا نہیں، یعنی جب تک دوبارہ وضو نہ کرے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اس سے دو مسئلے ثابت ہو گئے، ایک یہ کہ نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، دوسرا مسئلہ یہ کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کو توڑنے والی اور چیزیں بھی ہیں، اس کا خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ آگے تشریح کی آ رہی ہے. قال رجل من حضرموت، حضرموت یمن کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے سے میں گزروں. اس علاقے کا ایک آدمی پوچھنے لگا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث سے کیا مراد ہے؟ یا حدثہ کا کیا مطلب ہے؟ قال فصاء او ذرات، انہوں نے کہا کہ ہوا کا نکلنا بغیر آواز کے یا آواز کے ساتھ جسم سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حق سے نہیں شرماتا، دین کی باتیں لوگوں کو بتانی چاہیے جو بنیادی باتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جو ہے اس کا جسم سے ہوا نکل جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا وضو ہے اور نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ کے ہاں کوئی نماز قبول نہ ہو، تو یہ مسئلہ انہوں نے سمجھا دیا، اس سے ثابت ہوا کہ جسم کے سے ہوا خارج ہونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ ہوا تھوڑی خارج ہو، زیادہ خارج ہو، آواز سے ہو، بغیر آواز کے ہو، اس کی بو جو ہے محسوس ہو یا نہ ہو، ہم نے اپنے رسالے مانم الحدیث میں اس پر تفصیلی طور پر ایک فتویٰ لکھا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب جو تقلیدی حضرات ہیں، یہ دیوبندی اور بریلوی حضرات، یہ اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہوا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، بالکل باطل بات ہے. اس سے میں ایک حدیث آگے آ رہی ہے، لیکن وہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو بیمار ہے، جس کو شک کی بیماری ہے، تو وہ وہاں پر ہم اس کی تشریح بیان کریں گے، ہمارے اس باب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو امام بخاری نے جو باب باندھا، اس باب کی تصدیق اس حدیث سے ہو گئی جو امام بخاری یہاں لکھی، انہوں نے لکھی ہے، اور اسی طرح جو حدیثیں امام بخاری نے لکھی نہیں ہیں، مثلا جو صحیح مسلم میں موجود ہیں، اس سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، تو تیمم وضو کا قائم مقام ہے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ امام نسائی نے اس کو حدیث کو بیان کیا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعید الطیب السعید الطیب وضو المسلم، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، پاک مٹی سے وضو ہوتا ہے. یعنی وضو جو آدمی بیمار ہے تیمم کرنے والا، تو پاک مٹی اس کا وضو بن جاتی ہے. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے. اب اس سے بہت سے مسئلے نکلتے ہیں. مثلا کسی آدمی نے تیمم کر لیا، اب اس تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتا ہے، مثلا زہر کی نماز پڑھی ہے، پھر اس کا اب وضو ٹوٹا نہیں ہے، تیمم نہیں ٹوٹا، تو عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے لیے تازہ وضو کرتا ہے. اسی طرح اگر اس نے تیمم کیا ہے اور امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے مقتدیوں کو، خود وہ بہت سا اسے بخار تھا، وضو نہیں کر سکتا تھا، یا ڈاکٹر نے منع کیا تھا، کوئی وجہ تھی، تو مقتدیوں کو نماز پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ضرور اب وضو جس نے کیا ہے وہ آدمی آگے ہو، تیمم والا پیچھے ہو جائے. تو اگلا باب ہے تیسرا باب، باب و فضل الوضوء، باب وضو کی فضیلت کا، یعنی وضو جو ہے اس میں فضیلت کیا ہے. ایک تو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اب اس کی کوئی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں، والغر المحجلون من آثار الوضوء، اور غر محجلون وضو کے نشانات کی وجہ سے. غر عربی زبان کا ایک لفظ ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القاموس الوحید، یہ عربی اردو لغت کی کتاب ہے. عربی زبان بہت وسیع اور فصیح زبان ہے، دنیا کی تمام زبانوں کے مقابلے میں ہر لحاظ سے عربی زبان جو ہے وہ مقدم ہے، اس کو برتری فضیلت ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام عربی زبان میں نازل کیا. عربی میں الغر، الغر، غر، ان کے مختلف معنی. مثلا غر کہتے ہیں سیدھا سادہ ہونا، سادہ لو ہونا، اور غر الماء، پانی خشک ہو جانا. الغر کہتے ہیں عربی میں سادہ لو آدمی کو، بولا بالا، سیدھا سادہ، جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے علاقے میں، کہتے ہیں یہ بہت سادہ ہے، اس کو غیر کہتے ہیں. اور اسی میں سے ایک حدیث ہے کہ المومن غر کریم، مومن بولا بالا سیدھا سادہ ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، اور فاجر جو ہے نا فاسق فاجر وہ شرارتی اور دھوکے دینے والا نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. اور غر کہتے ہیں عربی زبان میں اگر کالا جسم ہو یا سرخ جسم ہو اس کے اوپر سفید پٹیاں جو ہوتی ہیں. مثال کے طور پر گھوڑا ہے وہ سرخ رنگ کا گھوڑا ہے کالے رنگ کا گھوڑا ہے, اس کے پاؤں اس کی پیشانی سفید بالکل بالوں کے ساتھ چمک رہی ہے دور سے, اس کو غر کہتے ہیں. اور غر محجل کا لفظ یہ ان گھوڑوں پر استعمال ہوتا ہے جن کے پاؤں کے کچھ حصے سفید چمکتے ہیں اور پیشانی سفید چمکتی ہے. تو اسی میں سے یہ لفظ ہے وضو کا کہ وضو کرنے والوں کے یہ جو اعضاء ہیں دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ہاتھ کونوں تک اسی طرح چہرہ یہ قیامت کے دن یہ چمکیں گے, نور ہوگا روشن دور سے نظر آئیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ حضرات کے پاؤں وہ دھوتے نہیں ہیں, پاؤں پر مسح کرتے ہیں تو ان کا وضو ناقص ہوتا ہے, یہ دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو آدھا وضو کرنے والے ہیں. اس لیے شیخ عبد المحسن عباد حافظہ اللہ نے اپنی کتاب شرح حدیث جبریل میں بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اہل بدعت یہ شیعہ حضرات یہ اللہ کے ہاں جب یہ پیش ہوں گے تو ان کے وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول ان سے بری ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے بری ہوں گے, ہم کہتے ہیں تم سے بری ہوں گے. اس کے بعد امام بخاری رحم اللہ حدیث بیان کرتے ہیں حدثنا یحییٰ بن بکیر, ہمیں یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر نے یہ حدیث سنائی. قال حدثنا اللیث, اچھا یہ میرے خیال یہ حدیث پار کے تو پھر اجازت نہیں ہے, مہمان بھی بیٹھے ہوئے میرے خیال. حدثنا یحییٰ بن بکیر, امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی. قال حدثنا اللیث, یہ یحییٰ بن بکیر مصر کے رہنے والے تھے, وہ کہتے ہیں ہمیں لیث بن سعد نے یہ حدیث بیان کی, وہ مصر کے رہنے والے تھے بہت بڑے امام تھے. عن خالد, وہ خالد بن یزید سے بیان کرتے ہیں. عن سعید ابن ابی ہلال, وہ سعید بن ابی ہلال سے بیان کرتے ہیں. سعید بن ابی ہلال پر شیخ البانی نے جرح کر رکھی ہے کہ ان کا دماغ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا. یہ جرح شیخ البانی نے جس کتاب سے لی ہے وہ ثابت نہیں ہے, ساجی نے اس کو احمد بن حنبل سے بغیر سند کے ساتھ نقل کیا ہے, تو جرح ہی باتیں ایسی کوئی سند. اور اگر یہ جرح ثابت ہی ہوتی تو خالد بن یزید کی سعید بن ابی ہلال سے روایت ان کے اختلاف سے پہلے کی ہے, کیونکہ بخاری مسلم جو ہیں وہ بطور حجت ایسی روایتیں لے کے آئے ہیں خالد والی, تو یہ جرح ان کی شیخ البانی کی باتیں ہیں. عن نعیم بن المجمر, وہ نعیم بن عبداللہ المجمر سے بیان کرتے ہیں. قال رقیت ما ابی ہریرہ تھا علی ظہر المسجد, رقیت میں چڑھ گیا, ظاہر ہے کہ سیڑھی کے ساتھ چڑھے ہوں گے, چڑھے کسی مسجد کی چھت پر. رقا رقیت میں چڑھ گیا, اور ما ابی ہریرہ تھا ابو ہریرہ کے ساتھ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. علی ظہر المسجد, مسجد کی پیٹھ پر یعنی مسجد کی چھت پر. فتوضا, پس انہوں نے وضو کیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا مسجد کی چھت پر. فقال, تو پھر فرمایا, انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, ان امتی, بے شک میری امت, یدعون یوم القیامت, پکاری جائے گی قیامت کے دن, بلائی جائے گی, میری امت آئے گی بلائی جائے گی پکاری جائے گی قیامت کے دن, غر محجلین من آثار الوضوء, غر محجل ہوں گے وضو کے نشانوں کی وجہ سے, ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے. اب یہ چمکنے کا مطلب نہیں یہ کہ وہ ضرور سارے جنت میں چلے جائیں گے, جو بدعتی ہوں گے وہ ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے چہرے چمک رہے ہوں گے. مشہور صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس کھڑے پانی پلا رہے ہوں گے, آپ کے سامنے امتیوں کی ایک جماعت آئے گی, آپ انہیں پانی پلانا چاہیں گے. کیوں پلانا چاہیں گے بھائی؟ اس لیے کہ سمجھیں گے میرے امتی ہیں. کس طرح سمجھ لیں گے؟ دوسری حدیثوں میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ کیف تعرف امتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح اپنی امتوں کو پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے وضو کی اعضاء چمک رہے ہیں، انہوں نے پہچان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی پلانا چاہیے، آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے. حوض کوثر کے بارے میں متواتر صحیح حدیث ہیں کہ حوض کوثر بہت بڑا حوض ہے جو ایلا سے عدن تک، اور اس کا دودھ، اس کا جو پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا. جو ایک دفعہ پی لے گا کبھی اس کو پیاسی لگے گی. تو فرشتے درمیان میں آ جائیں گے، وہ پانی نہیں پلانے دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. یہ روایت بھی بالکل صحیح روایت ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ فرمائیں گے یہ میرے صحابی ہیں. صحابی سے مراد بھی امتی ہی ہیں، جس طرح کہتے ہیں اصحاب ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے صحابی، یعنی ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بعض روایتوں میں امتی کے الفاظ آئے کہ یہ میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کون کون سی بدعتیں نکال لی تھی، دین میں کیا کیا اضافہ کیا تھا. اپنی طرف سے مسئلے گھڑ کے وہ کہتے تھے کہ یہ اب دین ہے. اور کویت میں ایک بریلوی ہے، عیسیٰ بن عبداللہ بن مان الحمیری، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جی. اس کتاب کا نام ہے کہ البدعت اصل من اصول الشرع، بدعت جو ہے شریعت کی اصل دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. تو جو لوگ بدعت کے دعوے دار اور بدعت کی طرح لوگوں کو بلانے والے اور بدعت کی کچھ دنیا میں رواج دینے والے، تو انہیں تو پھر ہٹایا جائے گا حوض کوثر سے. وہ کہیں گے انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو تو علم نہیں، ما حدث بعدک، کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات جو ہیں وہ دین میں ایجاد کی. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. علم غیب اللہ کی صفت ہے، علم غیب اللہ ہی جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ فسحقن سحقن احساب اسوئی، دور ہو جاؤ دوست کے، دور ہو جاؤ، انہیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آگے فرمایا فمن استطاع منکم، پس تم میں سے جس کی طاقت ہو، جو آدمی یہ طاقت رکھے، ان یطیل غرته، کہ وہ اپنے اس نشان کو لمبا کر دے، سفید نشان کو لمبا کر دے، فل یفل، تو یہ اس کو کرنا چاہیے. یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے. یہ انہوں نے حدیث بیان کرنے کے بعد تشریح کے طور پر یہ الفاظ بیان فرمائے، جو کہ دوسری روایتوں کے ساتھ ان کی صراحت ہو گئی ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. تو اس وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوشش کرتے تھے کہ یہ تخمیہ اسے اوپر تک، یہاں تک دھو دیتے تھے کہ دور سے زیادہ روشن نظر آئے. اسی طرح ہاتھ کو بھی دور تک لے جاتے تھے کونیوں سے. تو یہ جائز ہے، اور جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ بہتر ہے. کونیوں سے تھوڑا سا اوپر تک ہاتھ دھونے چاہیے، بہت اوپر بغلوں تک لے جانا جس طرح کہ بعض روایتوں میں آتا ہے بعض صحابہ کے آثار میں، تو یہ ان کا اجتہاد ہے اس حدیث کی روح سے. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے وضو کی فضیلت ثابت کی ہے، کہ ایک تو وضو کے ساتھ نماز فرض ہوتی ہے، اور دوسرا یہ اتنا فضیلت کا کام ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کرنے والوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے علیحدہ رکھے گا، ان کو ممتاز کرے گا، دور سے نظر آئیں گے. اب اگر وہ بدعتی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتے. تو یہ آج دو تین حدیثیں جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام درس بخاری کا جاری رہے گا. اب میرے چونکہ مہمان آ گئے ہیں، حالانکہ سوار کے دنوں میں کہتا میں ان مہمانوں کو کہ بھائی میں فارغ نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات سوال جواب بھی ہیں. اچھا اگر کوئی سوال جواب ہے تو مختصر جلدی کرے تاکہ وہ دوسری طرف بھی نہیں ہے، تو آپ انہیں دے دیں پھر مائک سوال کرنے. اچھا اچھا تمیر بنوں نے پر ادھر رکھ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے ان کا کہ نور شیخ حفظہ اللہ، من ریلیشن آف اے پرسن ہو از رانگ عقائد ایکسیپٹڈ، ایک آدمی کی جو ریلیشن ہے اس کے بیان کردہ حدیث سے جب تو سرگیدہ غلط ہے تو کیا وہ قبول کی جائے گی؟ شیخ پلیز شیڈ لائٹ آن دا کنسپٹ آف دا مجہول.
اور جو مجہول صحابہ، اے صحابہ،
جو موجود الصحابہ.
اچھا
Other relations accepted if the name of the Sahaba's name is not mentioned, but the chain is sahih. Agar us sahabi ka naam uska nahi aaya lekin the chain hai jo wo sahih hai, wo sahi hai, wo sahi hai.
Ye ye do sawal hai. Assalamu alaikum. Aaj ایک خوش کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے جو مجاہد یو کے بھائی ہیں یہاں پاکستان میں تشریف لائے ہیں اور یہاں میرے ساتھ موجود ہیں وہ. تو اس کے بعد یہ آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے بدعتی کی روایت کے بارے میں. تو بدعت کی دو قسمیں, ایک بدعت مکفرہ جس کا یعنی بدعتی جو ہے وہ کافر یا مشرک ہو سکتا ہے یا اس کو سمجھا جا سکتا ہے, کفر اور شرک والی بدعت, وہ کفرہ مشرکہ بدعت کبرہ, ایسے آدمی کی کوئی روایت نہیں ہے, اس کی کوئی سی نہیں. جس طرح کے شیعہ میں سے رافضی حضرات ہیں جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں یا صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں یا سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں, تو ان کی کوئی روایت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. بدعت کی دوسری قسم ہے بدعت صغرہ, مثلا مرجی ہے, مثلا شیعہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان پر فضیلت دیتا ہے. تو اس قسم کا بدعتی آدمی اگر وہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہے, قابل اعتبار ہے, جمہور محدثین نے اس کی توثیق کر رکھی ہے, تو اس کی روایت حسن ہوتی ہے, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس بدعت کا یہ شکار ہوا ہے یہ اس کو اجتہادی غلطی لگ گئی تھی اور اس وجہ سے وہ اس کے یعنی اعمال میں یا جو اس کے اقوال تھے اس میں وہ بدعت آ گئی جس کی وجہ سے اس کی روایت رد ہوگی. یہ تفصیلی بات آپ میزان الاعتدال کے شروع میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی لکھی ہے, انہوں نے بھی بدعت کی دو قسم بنائی ہے اور اس بارے میں میری ایک کتاب چھپی ہوئی ہے بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم, وہ بھی آپ پڑھ لیں. دوسرا سوال جو ہے مجہول, تو مجہول کی دو قسمیں, ایک صحابہ میں مجہول ہونا اور ایک غیر صحابہ میں مجہول ہونا. غیر صحابہ میں جو آدمی مجہول ہے صحابہ کے بعد قیامت تک اس کی روایت مردود ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ قابل حجت نہیں ہوتی. اب رہ گئے صحابہ, تو صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول, سارے کے سارے صحابہ ثقہ تھے, قابل اعتبار تھے. یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, امت وسط ہیں, امت عدل ہیں اور بہت سے دلائل ہیں. اگر وہ دلائل دیکھنا چاہیں تو خطیب بغدادی کی کتاب الکفایا اور اسی طرح دوسری کتابیں اہل سنت کی اور ہمارے اصول حدیث کی کتابیں جو ہیں مثلا مقدمہ ابن السلام, مثلا اختصار ابن حدیث, اس میں موجود ہے. اس لحاظ سے صحابی کا مجہول ہونا یہ کوئی مضر نہیں ہے, یہ کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. اگر صحابی کا نام پتہ ہو تب بھی حدیث صحیح ہو, اگر اس طرف سے نہ صحیح ہو. اگر صحابی کا نام پتہ نہ ہو, لکھا ہو کہ ہاں رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نام نہ پتہ ہو تب بھی روایت صحیح ہوتی ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر صحابی سے کوئی آدمی روایت کرتا ہے جس کا نام معلوم نہیں تو عن کے ساتھ روایت کرے یہ مقبول ہے یا حدثنی کے ساتھ کرے, تو ہماری تحقیق میں دونوں طرح روایت صحیح ہے, عن کے ساتھ بھی روایت صحیح ہے اگر تابعی مدلس نہیں ہے اور حدثنی کے ساتھ تو شاکی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, پھر میرا خیال ہے زیادہ دوستوں کو موقع دے, بس یہ دوست بھائی سوال کرے اور سوال کوئی بھی نہ کرے بس. جی جی ٹھیک ہے. الحمد للہ آج جو ہے نا پروگرام میں گڑبڑ بھی نہیں ہو رہی.
ان کا سوال یہ ہے کہ سب کا مسئلہ کرنا کا مطلب کنپٹیاں بھی
جی. سوال آپ کا ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ کیا سر کے مسئلے میں کنپٹیاں بھی شامل ہیں. کنپٹیاں سر میں شامل نہیں ہیں, سر میں ساری شامل ہیں. کنپٹیاں چہرے کا حصہ ہے, کنپٹیاں چہرے کا حصہ ہے. سر کا مسا یہ جو یہ حصہ ہے نا اس کو کنپٹی کہتے ہیں, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ, یہ جو رخسار ہے نا رخسار کے ساتھ ہی کان اور رخسار کے درمیان جو چہرے پر ایسا ہے سکن پٹی کہتے ہیں. سر کا مسا شروع پیشانی سے شروع کر کے آخر تک لے جائیں ہاتھ اور واپس لے آئیں تو بہتر ہے, کیونکہ سنت سے یہ ثابت ہے. یہ سر کا مسا ہے. پھر کانوں کا مسا, کن پٹیوں کا مسئلہ مسا کرنا یہ جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں. بعض باتوں میں آتا ہے صدغے ہے, صدغے کہتے ہیں نا کنپٹیوں کو, صدغان. تو بہرحال یہ یعنی سار میں شامل نہیں ہے. یہ اگلا سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز اگر اس تک پہنچ رہی تو تھوڑا ٹیکسٹ میں لکھیے پلیز. اسرار بھائی آپ کو اگر میری آواز سنائی دے رہی ہے تو آپ کا بھائی یہ آخری سوال ہوگا, آپ مائک پر تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر. کین ایون ہیئر می؟ اگر کسی ساتھی کو آواز سنائی دے رہی ہے تو ٹیکسٹ میں لکھیں پلیز. جزاکم اللہ خیر. شاید میں خیال میں ہماری آواز جائی نہیں. کین اینی ون ہیئر می؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اور جاز بھائی آپ کا کیا ہے, آپ لوگ کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ میں نے آپ کو فون کیا تھا مگر میری آواز آ رہی ہے تو
کوشش ہے
تو شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رات کو اسی روم میں ایک آدمی لگا ہوا تھا, کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے آپ نے بہت کسی چیز کو اگر پیدا کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو میں نے پوچھا حوالہ پوچھا تو انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا اور اسی روم میں وہ سب لوگ اس کو سن رہے تھے. آپ یہ آپ آگے بتا دیں. السلام علیکم, میں مائک کر رہا ہوں. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے بھائی؟
ٹھیک ہے بھائی,
آواز آ رہی ہے؟ نہیں جی. میرا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے یہاں سنا ہے کہ اللہ پاک نے اگر کسی مخلوق میں کسی کو چھ پھیلا پھیلے سب سے پہلے پیدا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ قلم کو. اب قلم تھی گئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی گئی دونوں میں سے بتا دیں, کیونکہ رات کو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے اور میں نے ان کو حوالہ پوچھا تو وہ حوالہ بھی نہیں بتا رہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے رات کو یہ ایک
مائک لے لے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز میری سن رہے ہیں نا؟ اچھا, تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے, دلیل پیش کرنا ان کا کام ہے, یہ ان پر فرض ہے. ٹھیک ہے, وہ پیش نہیں کرتے تو میں بتا دوں آپ کو. ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا تھا. یہ روایت اس حلقے سے پیش ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی سند, کوئی ثبوت, کوئی حوالہ کسی حدیثی کتاب میں موجود نہیں. بے اصل من غلط یہ روایت ہے, ہم نے اس کا رد کیا ہے. غالباً یا تو یہ آنے والا رسالہ ہے, یعنی ہمارے جو مانامال حدیث ہے ایک دو رسالوں میں کسی میں ہم نے رد اس کا کیا ہے اور ثابت کیا کہ بالکل بے اثر روایت. یہ شیعوں کی کتاب اصول کافی میں موجود ہے. اس کے بعد اور جو روایتیں یہ پیش کرتے ہیں ان کا بھی ہم نے رد کیا ہے. اور وہ قلم والی جو روایت ہے وہ صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یہ مسند ابی یعلا میں، امام بیہقی کی الاسماء و صفات میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، دوسری بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اب یہ کہنا کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں اور نہ کسی حدیث میں موجود ہے. تو یہ لوگ بغیر دلیل کے بات کہتے ہیں، بغیر ثبوت کے بات کہتے ہیں. ثبوت ان سے آپ مانگے، پھر اس کو تحقیق کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بے اصل جھوٹی باتیں ہوں گی. تو بس اسی کے ساتھ میں اب آپ بھائیوں سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. تو آپ نے درست سماعت فرمایا شیخ محترم حافظ محمد زبیر علی حضرت اللہ کا، جو کہ درس بخاری شریف اور صاحب جو ہے سوالات و جوابات کا بھی سیشن ہوا. اور ٹائم کے حوالے سے سب جو ہے پاکستان میں وہ 5:30 بجے ہیں، تقریباً ایک گھنٹہ ہوا کہ درس شروع ہوا ہے. تو یہاں پر 4 بجے جو ہے وہ عصر کی نماز ہوتی ہے، 4 PM پاکستان ٹائم، PST. تو انشاءاللہ عزیز 4 کے بعد یعنی 4:15 بجے انشاءاللہ عزیز 4:15 PM پاکستان ٹائم اینڈ 12:15 نون دیٹ از UK ٹائم انشاءاللہ عزیز. تو پھر آپ میرا اپنے علاقے کا ٹائم اس سے صحیح کر لیں. ایک بار پھر نوٹ فرما لیں کہ درس کا ٹائم جو ہے وہ ایوری منڈے کو 4:15 PM پاکستان ٹائم، وچ از 12:15 PM یعنی نون UK ٹائم ہوگا انشاءاللہ عزیز. تو اسی کے ساتھ میں بھی اجازت چاہوں گا، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، یہاں بھی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی اور یہاں انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. جزاکم اللہ خیر. نصرار بھائی آپ کے مجھے پیغام بہرحال ملا تھا، اور میں تقریباً ہفتہ بھر ہونے کو ہے کہ میں پاکستان آیا ہوا ہوں. الحمدللہ صحت بھی میری اب قدرے بہتر ہے. آپ کی دعائیں ہیں، میں آپ کے لیے دعا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بخیر و عافیت، خوش و خرم، شاد و آباد رکھے، ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے. آمین سما آمین یا رب العالمین. تو یہاں کے تمام ساتھی بھی آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں دعاؤں میں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی موائلین ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، الحدیث ہیں، اللہ کریم ان سب کو اکٹھا رکھے، ان کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے، اور ان سب کی حفاظت فرمائے بم تمام مسلمین کے. اللہ سب کو صالح اور مومن مواحد بنائے. آمین سما آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور ایک بات ساتھ یہ بھی یاد کروا دوں کہ یہاں ہماری محترمہ بہن ام حفظہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر لکھا تھا کہ انہوں نے یہ جو آج ریکارڈ کیا ہے درس، جتنا بھی ویرا ان سے ہو سکا ہے، تو وہ اوپر لنک دکھ دیا انہوں نے. تو انشاءاللہ عزیز اس کو جو ہے وہ آپ کے لیے وہ اویلیبل کر دیا انہوں نے، آپ اس لنک سے جو ہے اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز. اور یہ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ انشاءاللہ میں شیخ صاحب سے بھی بات کروں گا اور ٹرومین بھائی سے بھی کہ وہ جتنے دروس ممکن ہو سکے انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکے وہ ام حفظہ بہن کو بھیج دیں انشاءاللہ، تاکہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ آپ بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے ان کو لگا دیں، تاکہ جتنا جلد یہ ممکن ہو سکے آپ سب کے لیے اویلیبل ہوں. تو بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. Thank you.